الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جو کئی نصیحتوں پر مشتمل ہے، لیکن ان میں سے ایک نصیحت، ویسے تو ہر نصیحت اہم ہے لیکن آج جس سے نصیحت پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مفہوم اور یہ خلاصہ یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ہمارا جو دین ہے، جیسا کہ میں نے جمعے کے بیان میں عرض کیا تھا کہ دین فطرت ہے، یہ فطری بات ہے کہ انسان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی اسے پسند کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر دو پیمانے ہو جائیں گے، ایک پیمانہ اپنے لیے اور ایک پیمانہ دوسروں کے لیے۔ اپنے لیے تو کچھ اور چاہے گا اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہے گا، یقیناً اس سے پھر اونچ نیچ پیدا ہوگی، مسائل پیدا ہوں گے، جھگڑے ہوں گے اور دیگر فسادات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ اور اس کا پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر سوچے کہ میں اگر اس کی جگہ پر ہوتا تو میں کیا کرتا، اپنے لیے کیا پسند کرتا۔ جب آدمی اس طرح سے سوچے گا تو یقیناً اسے صحیح پیمانے کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں جس مقام پر ہوں اگر یہاں پر کوئی اور ہوتا تو اس کے لیے میں کیا چاہتا اور اپنے لیے میں کیا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّقِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یعنی لینے اور دینے کے پیمانے بھی لوگوں نے الگ الگ رکھے ہوئے، دیتے ہیں تو کم اور جب کسی سے لیتے ہیں تو زیادہ۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت، لینے اور دینے کے پیمانے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ آدمی جب ان پیمانوں پر اپنے آپ کو ناپے گا تو پھر انشاءاللہ صحیح راستہ اس کو مل جائے گا۔ بہرحال سارے دین کا حاصل یا تصوف کا حاصل جو بات ہے وہ یہ کہ معاشرت ہماری اچھی ہو جائے، حقوق اللہ بھی ہم ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ ہو۔ خاص طور پر معاشرت کا جو باب ہے، آپس کا یعنی رہن سہن، اس میں کوتاہی بزرگان دین نے انتہائی ناپسند کی ہے۔ چنانچہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذکر و اذکار میں کمی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے اور مجھے اس کا علم ہوتا ہے تو بلا شبہ اس پر مجھے رنج ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی اعتبار سے یہ کوتاہی کر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ احکام شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ذکر و اذکار میں کمی بیشی کا ہونا یا کوتاہی کا ہونا، فرمایا کہ یہ بھی رنج کا سبب ہے، لیکن اس سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ آدمی معاشرتی پہلوؤں کو نظر انداز کرے اور ایسے طور طریقے اختیار کرے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو ایسے شخص سے پھر نفرت ہو جاتی. حضرت کے ہاں ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ مثلا ایک بچے نے خط لکھا اور جب وہ خط ان تک پہنچا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد اس کا جو جواب لکھا تو گویا اس میں ایک علم کا ایک دروازہ کھول دیا. فرمایا کہ تمہارا خط مجھے ملا، بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم نے لکھنا سیکھ لیا، لیکن تم اپنے خط کو اچھا کرو، صاف کرو، اور دیکھو میں تمہیں بچپن سے ہی صوفی بنا رہا ہوں، نیت اس میں یہ کر لو کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی یہ خط جو لکھ رہے ہو تو اس میں بھی جب تم یہ نیت کرو گے کہ میں صاف لکھوں اس لیے تاکہ دوسرا آدمی اس کو خط پڑھنے میں تکلیف نہ پہنچے، تو بس جب تم یہ کر لو گے تو گویا کہ تم تصوف کو تم نے پا لیا، طریقت کے راستے پر چل پڑے. کیونکہ اصل اس کا حاصل یہی ہے کہ لوگوں کو ہمارے عمل سے تکلیف نہ پہنچے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آدمی ان چیزوں کا خیال رکھے اپنی زندگی میں کہ ہمارے کسی قول سے، فعل سے، عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. بعض اوقات ہم کام تو دین کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دین کے کام میں بھی دوسرے کو تکلیف پہنچا کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کس حد تک گنجائش ہے کہ ہم اسے تکلیف سے بچا لیں. اب اگر کسی شخص کو نماز ہی پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. میرا مطلب ہے کہ جائز حد تک حدود میں رہتے ہوئے ہم اسے تکلیف نہ پہنچائیں. اب کسی شخص کو دینی شکل و صورت سے ہی نفرت ہے ریاض باللہ، یا ایسا لباس جو علماء اور صلحاء کی وجہ قطع ہے اس سے اس کو نفرت ہے، تو لازمی بات ہے اس کا تو علاج ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اب دوسروں کی معاشرت اختیار کر لیں. لیکن یہ کہ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے حدود شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے کو ہمارے عمل سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی لحاظ رکھیں. مثلا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کیسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، گزرگاہ تو نہیں ہے وہ. اگر لوگوں کی گزرگاہ میں ہم نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنی شروع کر دی، تو یقیناً اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی. بعض راستے ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ اگر گزرنا چاہیں تو وہاں سے گزر جائیں، لیکن پتہ چلا وہیں لوگ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اس سے یقیناً دوسرے کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ عبادت بجائے اس کے کہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے، الٹا جو ہے وہ گناہ کا ذریعہ بنے گی ایذائے مسلم کی وجہ سے. تو بہرحال یہ اصل چیز ہے کہ ہم اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. آج ہر شخص اس بات کا نعرہ لگاتا ہے کہ صاحب ہمارے حقوق، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. اس کے لیے مختلف انجمنیں بنتی ہیں، کہیں تحفظ حقوق نسواں ہیں تو کہیں تحفظ حقوق مزدورہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ناموں سے اس قسم کی انجمنیں وجود میں آئی ہوئی ہیں جو سب یہ نعرے لگاتے ہیں کہ صاحب ہمارے حق ہمیں دیا جائے، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری ہے، ان پر جو حق ہیں وہ ادا کریں. آدمی یہاں پر ذرا کھڑا ہو کر سوچے کہ اگر میں مالک ہوں کسی فیکٹری کا، تو آج ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں اگر مالک ہوں کہ سارے مزدوروں کا خون جو ہے میں چوس لوں، صبح سے لے کر شام تک پورا وقت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان سے کام لوں بلکہ ہو سکے دو چار گھنٹے اور فالتو بھی ان سے کام لیتا رہوں. اسی طریقے سے مزدوروں کو یہ حدیث تو خوب یاد رہتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس کا پسینہ نکلا بھی ہے کہ نہیں. جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے تو وہاں پر فیکٹری میں وہ اس نے اپنا پسینہ واقعی نکالا بھی ہے کہ نہیں، پسینہ تو ہم نے بہایا نہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ صاحب مزدوری جو ہے وہ ہمیں بس وقت سے پہلے ادا کر دو. تو اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ میں صرف سرکاری ملازمین کے لیے نہیں بلکہ مزدور ہیں، اسی طریقے سے سرکاری ملازمین ہیں، اسی طرح مدارس میں علماء ہیں اور دیگر ملازمین ہیں، مساجد سے متعلق جو لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. کہ اپنے اوقات کی قدر کریں کہ جو اوقات انہوں نے مسجد یا مدرسے کی اسی طریقے سے ادارے کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں کہ اس کی انہیں اجرت ملتی ہے، اب اگر اس میں کمی بیشی کریں گے تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہم اپنا حق بے شک دوسرے سے وصول کریں لیکن دوسرے کو بھی اس کا حق دیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا معاملہ یہ تھا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ تھا معاملہ۔ اچھا زمانہ تھا کہ لوگ سارے مہینے کام کرتے تھے اور مہینے کے بعد از خود، یعنی کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا کچھ نہیں، لیکن از خود یہ کرتے تھے، اپنا حساب کتاب لکھتے رہتے تھے، اور مہینے کے آخر میں دفتر میں جمع کرا دیا کرتے تھے کہ اس مہینے ہم نے 6 گھنٹے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے جو ہے وہ کوتاہی کی، دیر سے ہم آئے تو یہ ہماری تنخواہ وضع کر لی جائے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں بھی الحمدللہ اس کا رواج ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ رجسٹر میں آمد کا وقت لکھا جاتا ہے کہ کس وقت آئے، تو اس لیے آخر میں حساب کر کے اتنی تنخواہ وضع کر لی جاتی۔ اور حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند کے نام سے مشہور ہیں اور دارالعلوم کے غالباً پہلے شاگرد بھی ہیں، جب شیخ الحدیث بنے تو پڑھاتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، لوگوں نے یہ طے کیا، یعنی وہاں کی جو انتظامیہ تھی، کہ حضرت کی تنخواہ اس وقت صرف 10 روپے تھی ماہانہ۔ تو کہا بھائی ساری زندگی پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی، اب تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، تو 10 روپے کی بجائے 15 روپے تنخواہ کر دی کہ بھائی آپ جو ہے 15 روپے تنخواہ ملا کرے گی۔ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے ایک درخواست لکھی کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ میری تنخواہ 5 روپے بڑھا دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے میرے قوا جو ہے وہ مضبوط تھے، وقت بھی میں زیادہ خرچ کرتا تھا، اور اب میرے قوا بھی ضعیف ہو گئے، وقت بھی کم ہو گیا کچھ، تو تنخواہ میری کم ہونی چاہیے، بڑھنی نہیں چاہیے۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں اس قسم کی کوئی درخواست دے گا، لیکن انہوں نے یہ درخواست دی کہ برائے کرم میری تنخواہ گھٹا دی جائے۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں، کہ ہم نے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملات صرف میں اس لیے بیان کرتا ہوں، ایک تو اپنی اصلاح کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی، کہ یہ خالی سننے سنانے کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ صحیح طور پر اس کو ہم لکھیں، سوچیں، خرچ کریں، کہ خدا نہ کرے ہماری کسی عمل سے ہمارا رزق جو ہے وہ حرام نہ ہو۔ اور آدمی جب اس بات کا اہتمام کرے گا تو ہی انشاءاللہ اس کا رزق حلال ہوگا، ورنہ چاہے وہ مدرسے میں پڑھاتا ہو، چاہے وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، چاہے وہ مزدور ہو، اگر اپنے اوقات کی صحیح قدر نہیں کر رہا تو یاد رکھیے کہ پھر اس کا رزق حلال نہیں۔ جتنی کوتاہی کر رہا ہے کم از کم وہ تو حرام ہے، جتنا وقت جو ہے وہ مدرسے نے متعین کیا ہے، اگر اس سے کم وقت وہ لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں یقینی طور پر گویا کہ اپنے وقت میں وہ کمی کر رہا ہے، تو اس کو اس سے وقت کی تنخواہ بھی نہیں لینی چاہیے۔ تو بہرحال لیکن آج عموم یہ ہو گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو بہرحال اصل میں جو بات عرض کرتا یہ کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اگر میں رزق حلال پسند کرتا ہوں، دوسرے کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ رزق حلال ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر حرام کھا رہا ہوں تو دوسرے بھی حرام کھائیں۔ بات حدود شریعت کے اندر رہنے کی ہے، حدود شریعت سے باہر کی نہیں، تو اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آدمی کو چاہیے کہ مثلا اگر آدمی شوہر ہے تو وہ بیوی کی جگہ رہ کر سوچے، یعنی شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری عزت بھی ہو، احترام بھی ہو، بیوی جو ہے وہ میرا خیال بھی رکھے، تو آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ سوچے کہ میں بیوی کا خیال رکھوں۔ اسی طریقے سے باقی دیگر عزیز و اقارب رشتہ داریاں ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک اپنے اس پیمانے پر اپنے آپ کو جانچیں تب سمجھ سکے گا آدمی کہ کس وقت جو ہے وہ میں دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوں اور کب میں حق میں کوتاہی کر رہا ہوں. شریعت کا حکم تو یہ کہ عبد الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو. یہ نہیں کہا کہ امانت جا کر وصول کر لو. اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں ان کا حق ادا کرنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا حق ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ انہیں تمہارے دروازے پر آنا پڑے. آج تو ہمیں سکھایا ہی جاتا ہے کہ ہم جلوس نکالیں، جلسے کریں اور جا کر دوسروں کے دروازوں پر دستک دیں اور کہیں کہ صاحب ہمارا حق دو. تو ہم جس طرح ان سے اپنا حق بزور طاقت وصول کرتے ہیں تو ہم خود سوچیں کہ کیا ہم اپنا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں. اگر ادا کر رہے ہیں بہت اچھی بات، لیکن اگر ادا نہیں کر رہے تو فکر کرنی چاہیے. اور ایک بات عرض کر دوں کہ بزرگان دین کا معاملہ یہ رہا، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمتہ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تم اللہ سے کیا محبت کرو گے اور اس کا کیا حق ادا کرو گے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم نے میری مخلوق کو تو دیکھا ہے، اس لیے میری مخلوق سے محبت کرو. جب میری مخلوق سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ مخلوق کی خدمت یہ بھی طریقت کا حاصل ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیست، طریقت کا جو راستہ ہے خدمت خلق کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور ایک حدیث جو آتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی ایذا سے محفوظ رہیں، اس کے ہاتھوں کی ایذا سے، اس کی زبان کی ایذا سے محفوظ رہیں، وہ مسلمان. تو حقیقت بھی یہی ہے، گویا کہ یہ حاصل ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترین حدیث ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ ہماری ایذا، ہم کسی کو ایذا دینے والے نہ بنے اور کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، بس کا لحاظ رکھیں. جہاں تک بزرگان دین کا معاملہ ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ مخلوق کے سب سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا اس سے ایسے ملتے تھے کہ آدمی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت حضرت کو مجھ سے ہی ہے. اور حضرت یہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ میں تمہارے لیے بہت دعا کرتا ہوں. تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بھئی کیسے آپ دعا ہر ایک کے لیے کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں. تو بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ شاید عمومی طور پر جب دعا کرتے ہیں تو سب کے لیے عمومی دعا کر دیتے ہوں گے، اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، نام بنام دعا کرتا ہوں، یہ معمولی بات نہیں. اور پھر خود ہی فرمایا کہ میں نے الحمدللہ اپنے اوقات کو 5 نمازوں پر تقسیم کر دیا. میں صبح فجر کی نماز میں مثلا اپنے والدین، اپنے بڑے، اپنے مشائخ، اپنے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو میں نے فجر کی نماز کو متعین کر دیا اس کام کے لیے کہ اس میں جو دعا مانگوں گا میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے اور اپنے جو بڑے ہیں ان کے لیے. اور مثلا ظہر کی نماز میں جو دعا کروں گا تو وہ میں اپنے جیسی عمر کے لوگوں کے لیے کروں گا، جو میری عمر کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے. اسی طریقے سے ایک نماز میں اپنے خاص عزیز رشتہ دار اور اقربا، ان سب کے لیے نام بنام جو بھی ذہن میں آتے جائیں گے ان کے لیے دعا کروں گا. اسی طریقے سے ایک نماز میں اپنے متعلقین کے لیے، ان سب کے لیے دعا کروں گا. تو اس طرح سے حضرت نے اپنے اوقات کو جو ہے وہ مخصوص کر لیا تھا. اب آپ بتائیے کہ کون رہے گا باقی. تو اس لیے حضرت واقعتاً یعنی یہ کرتے تھے کہ نام بنام، جن کو نام سے مرادی جن سے تعلق ہوتا انہی کا تو نام بھی یاد رہتا ہے. جو آدمی خالی مجلس میں آ کے چلا جائے، بعد میں ملاقات بھی نہ ہو اس سے، تو اس کا نام کا نہ تو آدمی کو یاد رہتا نام اور نہ ہی اس کو تعلق کہا جاتا. تو یہاں تو اس کا ذکر ہو رہا ہے جس سے تعلق ہو، اور تعلق والوں کو یاد رکھتے تھے، ان کا نام بھی یاد رہتا ہے. جو عام طور پر آتے جاتے رہتے ہیں تو آدمی ان کا نام، اور ایسے موقع پر جب آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے تو یاد آتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ذہن میں ایسی شکل جو ہے وہ اس کی آ جاتی ہے کہ بار بار جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو جن کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے بعض اوقات خود بخود ان کی شکلیں گھومنے لگتی. تو یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مخلوق خدا کی جو خدمت ہے، جو آدمی مخلوق کی خدمت کر لے تو سمجھ لو کہ اللہ رب، ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں لیکن اس کی مخلوق کو ضرور دیکھا ہے، تو اس کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ ہی سے محبت کرنا ہے. لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگ مخلوق خدا کی، مخلوق خدا سے محبت یا ان کی خدمت کو اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ان پر بھی ڈاکے ڈال دیتے ہیں. نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھ رہے. چنانچہ ایک اسپتال میں جانا ہوا، دل کے ڈاکٹر تھے، نماز کا وقت تھا، حالانکہ اس وقت کوئی مریض ایسا نہیں تھا کہ جس کو وہ اٹینڈ کر رہے ہوں، تو کسی نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہے، مغرب کا وقت تھا کہ نماز پڑھ لو. کہنے لگا بھائی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی تو نمازی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو اس درجے میں سمجھ لیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو تو نماز نہ پڑھے آدمی. یہ تو ٹھیک ہے اگر کسی کی جان بچانی ہو اور وہ وقت آپ اس کی جان بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو دوائی دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے نماز کو تھوڑا آپ بعد میں پڑھ لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کو بالکل ترک ہی کر دیں اور خدمت خلق جو ہے وہ اس کے قائم مقام ہو جائے، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوق کی خدمت اور مخلوق کو نفر آسانی اور کون کر سکتا تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ فرائض تو اپنی جگہ پر تھے، لیکن جہاں تک نوافل کا معاملہ ہے، تہجد کا معاملہ ہے، تو ساری ساری رات بعض اوقات اگر کھڑے رہتے تھے پیروں پر ورم کیسے آ جاتا تھا. حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہہ دیا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہو جائیں، اس کے بعد آپ اتنی محنت کرتے ہیں. تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ فلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے تو جتنی اس کی مہربانی ہو ہمیں چاہیے ہم عبادت میں اتنی ہی ترقی کریں، نہ یہ کہ عبادت کو ختم کرتے چلے جائیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج بہت سے جعلی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب نماز ہم پہ معاف ہو گئی، جعلی پیر ہوتے نماز معاف ہو گئی. اللہ کے نبی پر نماز معاف نہیں تھی لیکن آج کے پیر پر نماز معاف ہو گئی. بتائیے، بعض لوگوں سے کہو صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ میں یہاں نہیں پڑھتا بھائی، میں تو مدینے جا کے پڑھتا ہوں. اس کو چاول کے نیچے اگر نجاست رکھ دے آدمی ہو تو اوپر پتہ نہیں چلے گا اس کو کہ نیچے کیا ہے، لیکن نماز مدینے جا کے پڑھتا. اس قسم کے جاہل لوگوں نے اور اپنی وضع قطع وہ جیسی چاہے بناتے ہیں، نہ شریعت کے مطابق وضع قطع ہے، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ ہم تو عاشق. کیسے عاشق ہو بھائی؟ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی. اصل یہ کہ اللہ کی مخلوق سے محبت رکھو لیکن وہ محبت حدود شریعت کے دائرے میں ہو. مخلوق کی محبت میں خالق کو نہ چھوڑو، بلکہ یہ محبت تو ہم کر ہی اس لیے رہیں کہ اپنے خالق تک پہنچیں. اگر خالق کے احکام کو چھوڑ دیں تو یہ محبت ہمیں خالق تک کیسے پہنچائے گی؟ محبت تو تب پہنچائے گی جب ہم اس کے احکام کا خیال رکھیں. اور اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا تھا. سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ ہر ایک سے ایسے خندہ جبی سے ملتے تھے اور خوش روئی سے ملتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ مجھ سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ. چنانچہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ کے کا جو رویہ تھا اس سے. چنانچہ ایک دن پوچھ بیٹھے، اب کہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ سارے کے سارے شیوخ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن آپ کا دوسروں سے معاملہ بھی ایسا ہی تھا. اس لیے حضرت عمر بن العاص نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ابو بکر صدیق سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سے. پھر پوچھ بیٹھے کہ آپ کو عمر فاروق سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت؟ فرمایا عمر فاروق سے. تب خاموش ہو گئے، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں میں کون سے نمبر پہ جاؤں، اس لیے نہیں پوچھا پھر. لیکن رویہ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سوچنے کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہیں جرت ہی کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی؟ اس لیے جرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، تعلق اور رویہ ایسا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے آپ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. ہم اپنے اخلاق پر بھی غور کریں. محبت تو ایسی ہی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم میں جو کمی کوتاہی اس کو دور فرما دیں. اور اس کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم میں اگر کمی ہے تو اسے دور کریں. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جو دوسرے کے لیے پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرے. آدمی جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے اچھی طرح ملے, یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا استقبال کرے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب دوسرا آئے تو کم از کم تھوڑی سی جگہ تو اس کے لیے بنا دیں. چنانچہ ایک مسلمان کا حق بھی ہے کہ جب کوئی شخص آئے تو چاہے تم اس کے لیے جگہ خالی نہ کرو لیکن تھوڑا سا ہل جاؤ. کم از کم وہ یہ سمجھ لے کہ بھئی میری آمد اس کو بری نہیں لگی اور میں آیا ہوں تو یہ اپنی جگہ سے سرک گیا تھوڑا سا. بعض لوگ تھوڑا سا سرک کے بیٹھ وہیں جاتے ہیں, لیکن یہ کہ دوسرے آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو بھئی اگر تمہارے اس عمل سے دوسرے آدمی کا دل خوش ہو جائے تو اس میں کیا کباب, دوسرے کا دل خوش ہو جائے گا اور تم بھی اجر و ثواب سے انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے. اس لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا یہ بھی تو ایک صدقہ ہے, اجر و ثواب کا سبب ہے. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں. معاشرت کا جو چیزیں حصہ ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اصلاح معاشرہ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور جو کوتاہیاں لوگ کرتے ہیں اس میں ان کو ذکر کیا تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں. تو ہمارے یہاں معاملہ کہ ہم تو بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں, اتنی زیادہ کوتاہیاں ہیں کہ شاید ہی, ویسے ہم جنید بغدادی لیکن جب معاملہ آتا ہے دوسری مخلوق سے پیش آتا ہے تو وہ سمجھ لے مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے رویوں پر نظر رکھنی چاہیے. اگر خدا نہ کرے کوئی کوتاہی کمی کہیں ہو رہی ہے اس کا بھی ہمیں سد باب کرنا چاہیے. میں نے پچھلے اتوار کو ایک بات عرض کی تھی جو مجلس ہوتی ہے اتوار کے دن عشاء کے بعد, کہ اپنے اوقات کو ہم نظم کریں, نظام الاوقات بنائیں, ٹائم ٹیبل اپنا جو ہے وہ متعین کریں کس وقت کون سا عمل کرنا ہے. ابھی اپنا آپ نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا معاملہ کہ ان کو کتنی سہولت اس سے ہو جاتی. اب ایک نماز کے لیے جب یہ سہولت متعین کر لی بہت سہولت ہو جاتی ہے. کبھی عمرہ حج کے لیے جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات چکر یاد نہیں رہتے طواف کے, تو آدمی جب کوئی چیز متعین کر لیتا ہے تو اس میں سہولت بہت ہو جاتی. میں نے اپنے لیے متعین کیا ہوا وہاں جب 4-7 چکر لگانے ہوتے ہیں کہ جب میں شروع کرتا ہوں چکر کوئی تو پہلے چکر پر پہلا کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور 2-3 مرتبہ وہ پڑھتا رہتا ہوں تاکہ یہ یاد رہے کہ پہلا کلمہ ہم نے پڑھا تو پہلا چکر, اور دوسرا کلمہ جب شروع کرو تو دوسرا چکر. اسی طریقے سے 6 چکروں میں 6 کلمے, یعنی شروع میں بھی درمیان میں بھی اور پھر آخری جو چکر ہوتا ہے وہ درود شریف. تو اس سے سہولت بڑی ہو جاتی ہے, نہ کسی کی یاد رکھنے کی ضرورت نہ انگلیوں پر گننے کی ضرورت. تو بعض اوقات میرا مطلب ہے اگر کوئی آدمی اپنے لیے کوئی چیز متعین کر لے سہولت کے لیے تو یہ آسانی کی بات, تو اس کے لیے اس میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے اپنے اوقات مقرر کریں کہ صبح ہم نے کتنے بجے اٹھنا ہے, اٹھنے کے بعد ہماری کیا کیا ضرورتیں ان کو پورا کرنا ہے, اس کے بعد اتنا وقت رکھیں کہ اگر 2-4 رکعت تہجد کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی اگر اس دوران ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت کی اتباع میں اگر تھوڑا سا وقت آرام کر لیں, مثلا یہ کہ ایسے وقت اٹھ جائیں کہ سب کام سے فارغ ہو کے آدھے گھنٹے جو ہے وہ لیٹ جائیں آرام کر لیں, اور اس کے بعد پھر اذان کے وقت پھر اٹھ جائیں. اب جو ہے وہ وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت سنت پڑھ لیں فجر کی. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سوائے فجر کی سنتوں کے کسی اور قسم کی سنتیں نفلیں پڑھنا منع ہے. اس لیے صبح صادق کے بعد سوائے فجر کی سنتوں کے کسی اور قسم کی نفلیں اور سنتیں پڑھنا جائز نہیں. ایک صاحب مجھ سے بھی کل پرسوں ہی پوچھ رہے تھے کہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں نماز سے پہلے اذان کے بعد. میں نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں, تو کہا میں یہاں پڑھتا ہوں لوگ جو ہیں وہ مجھے ٹوکتے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی قضا نمازیں بھی سب کے سامنے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو چاہیے کونے میں چلے جائیں یا گھر میں پڑھیں, سب کو کیوں گواہ بناتے ہو کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں قضا رہ گئی ہیں. تو تو اس لیے بعض لوگ وہ اسی مسئلے کی بنا پر روکتے ہیں کہ صاحب آپ نمازوں پر نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ آپ نماز قضا کر رہے ہیں یا آپ نفلے ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ صاحب میں اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ جب ہم ایسے اوقات میں نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ علیحدہ ایک کونے میں چلے جائیں اور خاموشی سے نماز پڑھیں جہاں لوگ نہ ہوں، تاکہ بار بار ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہیں کہ صاحب آپ کیسے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن نفل نمازیں یا سنت نمازیں وغیرہ کچھ نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی قضا نماز عصر کے بعد پڑھنے شروع کر دے تو یقیناً کئی لوگ روکیں گے، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، نماز تو ہو چکی ہے، تم کتنی نمازیں پڑھو گے؟ تو اس کو آپ کو پھر بتانا پڑے گا صاحب میں اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں، وہ جائز ہے۔ تو جائز تو ہے، لیکن آپ دوسرے کو اشکال میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، خاموشی کے ساتھ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد، پڑھ لیجیے۔ اسی طرح سنتوں کے بعد فجر میں اور فرضوں کے بعد بھی سورج نکلنے سے پہلے قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ نہ کریں کہ مسجد میں بیچ مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں۔ اب عام طور پر لوگ تسبیحات میں مشغول ہوتے ہیں، آپ اگر نمازیں دھڑ دھڑ پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو اس سے وہ پیدا ہوگا پتہ نہیں کیا کر رہے، یہ اسے مسئلے کا پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے دوسرا آدمی آپ کے بارے میں تردد کا شکار ہو یا وہم میں مبتلا ہو کہ پتہ نہیں کیا کر رہا۔ تو بہرحال اپنی قضا نمازیں ہیں جو بھی ہیں ان کو آپ ادا کر سکتے ہیں فجر کے بعد بھی اور فجر سے پہلے بھی، لیکن جہاں تک نوافل کا اور سنتوں کا تعلق ہے تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کسی قسم کی کوئی سنت نفل سوائے فجر کی سنتوں کے نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب دو عمل ہیں، یا تو آپ چہل قدمی کرتے ہیں تو بے شک چہل قدمی کریں اور اس میں اپنے معمولات چاہے پورے کر لیں۔ یقیناً انسان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی اس نیت سے ہو کہ تاکہ ہم چست اور توانا رہیں اور عبادت کرنے میں ہمارے سستی نہ ہو، تو اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ گھومنا پھرنا چہل قدمی یہ سب بھی عبادت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے گھر جا کے چاہے اشراق پڑھ لیں، یا کوئی آدمی فجر کے بعد سے بیٹھا ہوا ہے اشراق کی نماز تک اور اس دوران تسبیحات پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن مجید کے لیے وہ وقت رکھا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، وقت ہو جائے دو چار رکعتیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دیں اشراق کی پڑھ لے، چاہیں تو دو رکعت اشراق کی پڑھ لیں اور چاہے اسی میں دو رکعت چاشت کی بھی ملا لیں۔ اس کے بعد پھر آپ دعا سے فارغ ہو کے اپنے گھر کو چلے جائیے، اب آپ کے پاس جو ہے وہ دوپہر تک کا وقت، اب چلتے پھرتے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے عادت ڈالیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی یا استغفار پڑھنے کی یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی، تو بہرحال یہ اوقات بھی آپ کے اچھے گزریں گے۔ ظہر تک آپ نے اپنے کاروبار کو دیکھا یا ملازمت ہے، ملازم پیشہ ہے تو ملازمت کر رہے ہیں، لیکن اذان ہو گئی تو اس میں بھی تھوڑا خیال رکھیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی، بلکہ بہت سے لوگ آتے ہیں اس قسم کی باتیں لے کر کہ وہ ملازم ہیں لیکن جو ہے وہ ان کا مالک جو ہے اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے، یا یہ کہتا ہے وہ لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھو، فرض پڑھ کے آ جاؤ فوراً۔ تو اس میں بھی آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے چونکہ وہ اوقات دوسروں کے ہاتھ فروخت کیے ہوئے ہیں، اس لیے جہاں تک فرائض اور واجبات کا تعلق ہے تو ان کو تو ادا کریں، لیکن نفلیں پڑھنی شروع نہ کریں ان وقتوں اس وہ جو وقت اوقات ہیں وہ، تو اس میں آپ چار سنت موقع دا یعنی ایسے وقت میں جائیں مسجد کہ وضو کر کے مسجد پہنچیں یا مسجد میں جا کے وضو کریں، چار رکعت سنت کا وقت ہو موقع دا جو آپ ادا کر لیں، اس کے بعد چار فرض امام صاحب کے ساتھ ادا کریں جماعت سے اور دو سنت پڑھ کے فوراً واپس آ جائیں، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تب ہوتا ہے کہ ہم ایک بجے اور فوراً ہم نے چھوڑ دیا، اب اس کے بعد دو بجے یا ڈھائی بجے آ رہے ہیں، مالک پوچھ رہا ہے کہاں سے آ رہے ہو کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ارے بھائی ڈیڑھ گھنٹے میں نماز پڑھ کے آتے ہو تم، اب تو وہ اعتراض کرے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ سب معاشرت کی چیزیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی غالب بتایا تھا کہ ہمارے حضرت مولانا عبد المجید صاحب میرے استاد ہیں، آج سے بیس بائیس سال پہلے انہوں نے ایک بات بتائی تھی، اور یہ بات ذکر کی کہ عام طور پر وہ ملتان سے فیصل آباد یا جہاں بھی کماریہ وغیرہ جہاں گھر تھا ان کا جایا کرتے تھے، وہاں جمعہ پڑھاتے تھے تو جمعرات کے دن جاتے تھے، لیکن عام طور پر وہاں آج بھی بس والے روکتے نہیں ہیں نمازوں کے اوقات میں۔ آپ کو سرحد بلوچستان جانا ہو تو وہ تو بس والے روک دیتے ہیں عام طور پر، چونکہ ماحول سب کا لوگوں کا نماز پڑھنے کا ہے، لیکن پنجاب اور سندھ میں اندر جائیں گے تو اندرون سندھ والے بھی نہیں روکتے عام طور پہ، کوئی کوئی اللہ کا بندہ روکتا ہو تو الگ بات ہے، لیکن عموم یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے روکیں گے نہیں، اور نہ نمازی نہ لوگ مجبور کرتے انہیں کہ روکیں، ورنہ اگر لوگ سب مجبور کریں اور کہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کیسے نہیں روکیں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ چونکہ اندر پڑھنے والے ہوتے ہیں ایک دو، یا اگر زیادہ بھی ہوتے ہیں تو ان میں ہمت نہیں ہوتی، نہ پڑھنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، بس وہ کہتے ہیں جلدی پہنچ جائیں، چاہے اس جلدی جلدی میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ کوتاہی کی بات ہے بہت بڑی. بہرحال فرماتے تھے کہ بھائی نماز کے اوقات میں وہ تو چونکہ روکتے نہیں تھے، لہذا وہ یہ کرتے تھے کہ اثر سے مثلا اگر سفر کر رہے ہیں تو ایسی جگہ کا ٹکٹ لیتے تھے جہاں پر انہیں مغرب مل جائے، اور مغرب پڑھ کر پھر دوسری بس بدلتے تھے. تو عشاء میں چونکہ کافی وقت ہوتا ہے وہ تو گھر جا کر بھی پڑھ سکتے تھے بغیر قضا، اس لیے وہ اس دوران بس مغرب میں آتا تھا. اسی طریقے سے کبھی دن کا سفر ہو لمبا ہو تو پھر بھی یعنی وہ بار بار بس بدل کر بدلنا تو پسند کرتے تھے لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک ڈرائیور سے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہے، اگر تم روک لے تو اچھی بات ہے، وقت جو ہے وہ قریب ہے ورنہ قضا ہو جائے. تو پہلے تو اس نے بڑا گھور کے دیکھا، لیکن اس کو پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، بہرحال اس نے روک لی کہ آپ کا وضو ہے، کہا کہ ہاں، وہاں گئے جا کے دو رکعت پڑی فوراً واپس آ گئے. تو اس نے کہا کہ بس اتنی سی بات تھی، کہا کہ ہاں جی. کہنے لگے ہم تو اس لیے روکتے ہیں، لوگ یہاں پر جو ہے وہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ کچھ عمل ہمارا بھی خراب، ہم اپنے عمل کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم دوسروں کو اپنی نماز کی وجہ سے اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں. نفلیں پڑھنی ساری رات پڑھیے، پڑھتے رہو گھر جا کے، گھر جا کے ایک نہیں پڑھنی، اور دوران ڈیوٹی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جو سنتیں اس سے بھی دو چار زیادہ ہی پڑھ لیں. اس لیے میرے عزیز بھائی وہاں سنت موقعہ پڑھیے، فرض نماز ادا کیجئے، دو رکعت سنت پڑھیے اور اپنی ڈیوٹی پر چلے جائیے، تاکہ ہماری دینداری بدنام نہ ہو. لوگوں نے آج بدنام کر رکھا ہے دین کو، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ اچھا دیندار ہے، اپنے اوقات کا خیال نہیں کرتا، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ مار جاتا ہے ڈنڈی. تو کم از کم ہم تو نہ کریں بھائی، لوگ ہمارے تو ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں، وہ چاہے جو بھی کر لیں، لیکن اگر ہم غلط بھی چلیں گے تو، اور یہ حق بھی ہے ان، تو اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے تقاضوں کا بھی خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری دینداری کی وجہ سے دوسرے لوگ ہمیں بدنام کریں. ہم تو کیا بدنام ہوں گے، ہمارا دین بدنام ہوگا، جو صحیح دیندار ہیں وہ بدنام ہو جائیں گے. اس لیے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے ہم ان کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنیں. ہمارا تعلق اگر اپنے حضرت والا سے ہے تو اپنی برے اعمال کی بنا پر اپنے حضرت کو بدنام نہ کریں، اپنے اساتذہ کو بدنام نہ کریں. ہمارا تعلق مثلا دار العلوم کراچی سے ہے، ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے ہمارے بڑے اساتذہ بدنام ہوں گے کہ یہ فلاں صاحب کا شاگرد ہے، فلاں کا شاگرد ہے، اور اس کے عمل دیکھو. اس لیے میرے عزیز بھائی اس کا خیال رکھو، بعض لوگ ان چیزوں کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے، تو یہ بہت کوتاہی کی بات ہے. ہماری بدعمالیوں کے سبب ہمارے بزرگ بدنام ہوتے ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھیں. پھر جب اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں، کھانے کے اگر اوقات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا ایک گھنٹہ وقفہ ہی ہوتا ہے ایک سے لے کے دو بجے تک، اس میں آدمی اپنے اس ایک گھنٹے کو استعمال کر سکتا ہے، بھائی نماز بھی پڑھ لے، کھانا بھی کھا لے، اور دس پندرہ بیس منٹ اگر آرام بھی کرنا چاہتا ہے تو آرام بھی کر سکتا ہے. جب دو بج جائیں وقت شروع ہو جائے ڈیوٹی کا، پھر حاضر ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر عصر تک کا وقت ہے. عصر میں بھی خیال یہ رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اذان ہوتے ہی آپ چل پڑے، بلکہ یہ ایسا وقت چن لیں کہ وضو کر لیں اور اس کے بعد اپنے کام کرتے رہیں. جب مثلا عصر میں جو ہے وہ سنت غیر موقع آئیں، ان کا پڑھنا ضروری نہیں، چھٹی کا دن ہو تو ضرور پڑھیے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو تب تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً یہ جو ہے وہ سنتوں کا بڑا شوقین ہے اور غیر موقع سنت بھی چھوڑتا نہیں ہے. تو ڈیوٹی کے دن جو ہے وہ اس میں یہ کام کریں کہ بس اتنے ایسے وقت میں پہنچ جائیں کہ آپ کو تکبیر تحریمہ سے نماز مل جائے، اور فرض پڑھ کے اپنے ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں. اب اصل میں چھٹی ہو جاتی ہے تو گھر کی طرف روانگی ہے، راستے میں وہی ذکر و اذکار، اور بجائے اس کے کہ خاموش بیٹھے رہیں یا فضول بحثیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں پڑھتا رہے. دیکھیے ہر شخص ایسا ہے کہ کسی کا والد نہیں، کسی کی والدہ نہیں، کسی کے ماموں نہیں، کسی کا تایا نہیں، کسی کا چچا نہیں، کسی کی بہن نہیں، یعنی مختلف ایسے ہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی عزیز دنیا سے گیا ہوئی ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ جو کچھ پڑھیں نیت کر لیں کہ بھائی اس کا ثواب ہمارے فلاں عزیز کو پہنچے، یا جتنے بھی عزیز دنیا سے چلے گئے ان سب کو پہنچے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب قرآن خوانی کرائیں گے، 10-20 آدمیوں کو بلائیں گے تو ہی ثواب پہنچائیں گے، نہیں کوئی ضروری نہیں. آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں. تو یہ آنے جانے میں آپ نے سارا کام کر لیا، اس کے بعد آپ مغرب کی نماز گھر پہنچ گئے، تیاری نماز پڑھ لیں، یا راستے میں تو بھی اپنے قریب تر مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں. مغرب سے عشاء کا وقت ہے، اگر بعض اوقات لوگوں کا کام لمبا ہوتا ہے، ڈیوٹی پر ہیں، تو بھی بہرحال اپنے اوقات نماز کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر کوشش کریں کہ قضا نہ ہو. اگر مسجد قریب تر نہیں ہے آپ اہتمام ایسا کریں کہ اپنی جگہ پر جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر اہتمام، بعض لوگ الحمدللہ کرتے ہیں کہ وہیں جماعت کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے دو چار ایسے افراد جن کو ہمت نہیں ہوتی وہ بھی ہمت پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ نمازی بن جاتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں کہ جب وہ گئے آفس میں جہاں پر، وہاں پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اللہ نے ان کی برکت سے اب ایسے کر دیا کہ کئی افراد، 5-10 افراد جو ہیں نماز میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ جسے توفیق دے دے، آپ سبب بن جائیے اس کا. عشاء کے بعد سے آپ کا وقت ہے صبح تک کا، اس میں آپ جو چاہے کریں، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوقات کو مرتب کر لیں، اس سے کام میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. کون سا کام کس وقت کرنا ہے، بس اس وقت آپ کام کر لیں. بار بار یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ بزرگان دین نے اپنے معمولات طے کیے ہوئے کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں ہم لوگوں سے ملاقات کریں گے، تو وہ ملاقات کے لیے وقت ہے، اب جس کا جی چاہے آئے بیٹھے. بعض اوقات یہ ہیں کہ تصنیف و تعلیف کا وقت ہے، اس وقت تصنیف و تعلیف میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات تدریس کے ہیں تو اس میں تدریس کر رہے ہوتے ہیں. تو مختلف اوقات ہیں، انہوں نے ان کو بانٹا ہوا ہے، اور کام میں اس سے سہولت پیدا ہو جاتی ہے. جس آدمی کا کوئی نظم مرتب نہیں ہوتا اس کا کام عام طور پر تتر بتر ہی رہتا ہے میری طرح. اس لیے نظم مرتب کر لیں، انشاءاللہ اس سے کام میں سہولت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پچھلی دفعہ یعنی پچھلے جمعے سے پچھلے کو کچھ کتابیں تقسیم ہوئی تھیں، تو بعض حضرات کو نہیں مل سکی تھیں، تو جن حضرات نے وہ کتابیں نہیں لیں وہ لے لیں، اور جن حضرات نے لے لی تھیں وہ نہ لیں، اس لیے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، کتابیں مل چکی. لیکن جو رہ گئے تھے وہ جو آپ تک پہنچ رہے ہیں ساتھی، ان سے وہ کتاب وصول کر لیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں جو کچھ لکھا رہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، پیارے نبی کی پیاری سنتیں. انشاءاللہ اس سے پڑھ کر بے انتہا فائدہ محسوس ہوگا آپ کو، لیکن فائدہ تبھی ہے کہ پڑھ کر آدمی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آدمی کم از کم ارادہ تو کرے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ کوشش پر اور ارادہ کرنے پر اجر و ثواب تو شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ وعدہ بات کی وعدہ اور چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وعدہ کرا کے ہم گناہگار کر رہے ہیں، تو آپ سے وعدہ نہیں لے رہے، لیکن آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ ارادہ کرنے پر ثواب آج ہی سے ابھی سے ملنا شروع ہو جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہمیں جو کوتاہیاں اور کمی ہیں انہیں دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے اور دین بھی بنا دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں بھی محروم نہ فرمائیے، اور آخرت میں بھی اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ یہاں کے جو انوار و برکات اور یہاں کے جو ثمرات ہیں، اور اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے،
اور آخرت کے انوار و برکات بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ پورے پورے دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے امام صاحب تھے مولانا منظور صاحب، 20-22 سال سے، بلکہ 22-23 سال سے تقریباً وہاں امامت فرما رہے تھے. ان کا اتوار کو انتقال ہو گیا، مجھے آج ہی اطلاع ملی. ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ اور سیاحت کو حسنات سے تبدیل فرما دیں. اسی طرح ہمارے مسجد کے جتنے نمازی ہیں، متعلقین ہیں، جاننے والے ہیں یا جاننے والے نہیں ہیں، تب بھی جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے بال بال کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. عافیہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آخرت بہتر فرما. اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب بھی محتاج ہیں.